آیت نمبر 75 سے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَعْمَنْهُ بِقِنْتَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَعْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں آپ خزانے کا امین بنا دیں تو وہ بھی آپ کو واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ انہیں ایک دینار بھی امانت دے دیں تو وہ آپ کو ادا نہ کریں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آپ ان کے سر پر ہی کھڑے رہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان ان پڑھ لوگوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں، تو اصل بات کیا ہے؟ کیا ان کی یہ بات کہ ہمارے اوپر امیین کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ اصل بات کیا ہے آیت 76 میں، بلا من اوف بعہدہ واتقا۔ اصل بات یہ ہے کہ مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا اقرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ ان آیات میں قرآن پاک کا عدل اور انصاف بھی جھلکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وسعت علمی کا ثبوت بھی ہیں یہ آیات۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے، وسعت والے اور جاننے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفات کا عملی اظہار فرمایا، کیسے؟ کہ وہ لوگ جن کی پچھلے کئی رکوع سے ہم لوگ ایسی عادات کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو پسندیدہ نہیں تھیں، تو یہاں بتایا گیا کہ اب ان میں کچھ اچھی عادات بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی بری عادت کی وجہ سے اس کی اچھی عادت کو پیچھے نہیں ڈالتے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب یا کفار میں اگر کوئی خوبی ہے تو اس کا بھی تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً دو طرح کے رویے پائے جاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اہل کتاب ہی کے سحر میں کھوئے رہتے ہیں، ہر وقت ان کی تعریفیں، ان کی باتیں، اور ذرا ٹوک دیں تو مائنڈ کر جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھے لوگ کافر ہی ہیں، اچھا ہونے کے لیے کافر ہونا لازمی ہے، اور ان کو ان کی باتیں، ان کے سسٹم، ان کے طریقے، اور اتنا زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ زبردستی ان کو جنت تک چھوڑ کے آئیں گے۔ لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا رویہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر کسی دین والے کی زبان سے کسی نان مسلم کی تعریف سن لیں تو اس پہ شک کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ان کے اندر تو کسی اور کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور کسی اور کا ہاتھ ہے۔ تو یہ دونوں رویے جو ہیں یہ شدت والے رویے ہیں، اور اسلام ہمیں ایکسٹریمسٹ نہیں بناتا، کیونکہ اس نے ہمیں معتدل امت بنایا۔ تو یہ آیات اسی بات کی دلیل ہیں کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے من کوئی ایسا بھی ہے، ان تا من ہو، اگر تو امین بنانے اس کو، حمزہ میم نون سے، مطلب یہ ہے کہ تم اس کو کوئی چیز امانتاً دے دو۔ کیا دے دو؟ بِقِنْتَارٍ، ایک خزانہ۔ لفظ قنتار پیچھے گزر چکا سورۃ آل عمران ہی کے آغاز میں، تو قنتار ہیپس آف منی کو کہتے ہیں، بہت زیادہ، یعنی ایک بھاری قیمت دے دیں، بڑی رقم دے دیں تو کیا ہوگا؟ یُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، یہ آپ کو ادا کر دیتا ہے۔ یعنی اتنے زیادہ آنیسٹ ہیں، اتنے زیادہ حقوق کو اور ذمہ داریوں کو نبھانے والے ہیں کہ اگر ان کا ہزاروں کا خرچہ بھی ہو جائے تو حقوق اور اپنے مطلب ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق دے دیتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے ان کی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کر دیا، یہ بات سچ ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں تو بہت سارے اہل کتاب حقوق اور ذمہ داریوں کے معاملے میں یا حقوق اور فرائض کے معاملے میں اتنے ہی زیادہ آنیسٹ دکھتے ہیں آپ کو۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کا خلاصہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کسی ایک شخص سے 1000 دینار قرض مانگے کہ مجھے دے دو۔ جس نے قرض دینا تو اس نے کہا کہ کوئی گواہ لاؤ، یہ کہنے لگا کہ اللہ کی گواہی کافی ہے، کیونکہ اور تھا ہی نہیں جس کو گواہ بنائے۔ کہا اچھا کوئی ضامن لے آؤ، ضامن کون ہوتا ہے کہ اگر رقم نہ ادا کی گئی تو وہ دے گا ضمانت۔ اس نے کہا کہ ضمانت بھی اللہ ہی کی ہے۔ اب وہ دینے والا اس پہ راضی ہو گیا اور وقت ادائیگی مقرر کی گئی اور رقم دے دی گئی۔ وہ شخص جو تھا سمندر کے راستے اپنے گھر کی طرف چلا گیا جہاں بھی اس کو جانا تھا۔ اب ہوا کیا کہ وہ وقت آ گیا جب کہ رقم کی واپسی کرنی تھی۔ جس شخص نے مال لیا تھا وہ پیسے لے کر آیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی جہاز کوئی کشتی آئے تو میں پانی کا سفر طے کرتے ہوئے جا کے اس کا قرض دے دوں۔ اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ اس دن اس کو کوئی بھی سواری نہ ملی۔ اب اس نے کہا بتا کہ آج دن ہے، یہ جھوٹا پڑ رہا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ ایک لکڑی لی، تنا جیسے ہوتا ہے، اس کو کھوکھلا کیا اندر سے، اس کے اندر اشرفیوں کی تھیلی رکھی، ساتھ رکا لکھ دیا یا جو بھی ہوا کہ بھئی میں آیا تھا اور میرے پاس پیسے تھے لیکن مجھے سواری نہیں ملی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو ضامن بنایا تھا اور گواہ بنایا تھا تو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اب تو یہ میرا پیسہ اس کو پہنچا دے، یعنی اتنا امانتداری کا خیال تھا اور ایک بھی دن آگے نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو یہ کام کر دے۔ خیر ہوا کیا کہ وہ شخص بھی دریا کے دوسرے کنارے پہ آیا ہوا تھا کیونکہ اس کو اس کا انتظار تھا، سارا دن انتظار کرتا رہا، یہ نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ کوئی کام ہو گیا ہوگا، نہیں آیا، چلو آیا ہوا تو تھا ہی، خالی ہاتھ کیا جاؤں، تھوڑی لکڑی لے جاتا ہوں جو جا کے گھر میں جلاؤں گا اور کچھ فائدہ اٹھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھیے کہ وہ لکڑی کا تنا جو اس نے پھینکا ہوا تھا، اور یہ آج بھی ایسا ہوتا ہے، آپ لوگ اگر پہاڑی علاقوں میں جائیں تو کبھی سوچتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے درخت جو کٹتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں، کوئی شپ تھوڑی کراتے ہوں گے، پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے دریائے نیلم اور دریائے سوات میں دیکھیں تو وہ درختوں کو کاٹتے ہیں پھر ان کے جو ہے وہ پانی میں چھوڑتے ہیں، تو بہاؤ پہ پانی کے درخت جو اتنے بھاری ہیں، جیسے کشتی تیرتی ہے ایسے وہ تیرتے ہوئے دوسرے کنارے پہ آتے ہیں، پھر لوگ اس کو لے کے خشک کر کے تو استعمال کرتے ہیں۔ یہی ہوا، اس نے دیکھا ایک تنا لیا اور گھر آ گیا، گھر آ کے اس کو جب چیرا کے اس کو استعمال کروں تو جو ہی اس کو چیرا اس کے اندر سے وہ اشرفیوں کی تھیلی بھی ملی اور رکا بھی ملا، پڑھ کے مطمئن ہو گیا کہ یہ میری ہی چیز تھی اور مجھے مل گئی، اللہ کے حوالے تھی، یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب اس شخص کو تو نہیں پتا تھا نا کہ مل گئی ہے، اس نے دوبارہ پیسے جمع کیے اور جب اس کے پاس موقع ملا، اس کو سواری ملی، یہ وہ پیسے لے کے اس شخص کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ افسوس ہے دیر ہو گئی ہے، واٹ سو ایور، آپ کی رقم دے رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے دوبارہ کیوں دے رہے ہیں، آپ کی وہ رقم تو مجھے مل گئی۔ اور اس نے وہ واقعہ سنایا تو اس پہ دونوں خوش ہوئے کہ ہم نے اللہ کو اس میں ضامن بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی۔ اب یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے اور اس کی اور بھی کئی سندیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ قرض کی ادائیگی کی نیت کر لیتا ہے نا، چاہے وہ دینار ہو، اور دینار کیا ہے، ایک سونے کا سکہ ہوتا ہے، ایک خاص گرام ہوتا ہے، اشرفیاں جس کو اپنے دور میں بولتے تھے، مالک بن دینار ہیں، کہتے ہیں کہ دینار کو دینار اس لیے کہا جاتا ہے کہ چاہو تو اس سے دین خرید لو اور چاہو تو نار خرید لو۔ آپ توڑیں ذرا لفظ دینار کو، دین پلس نار، یہی اسلام کا نظریہ کہ زجین للناس حب الشہوات، کہ اللہ نے مال دیا ہے تو وہ چاہو تو اس کو دین کے کاموں میں لگا لو، مطلب یہ کہ اللہ کی رضا میں لگاؤ تو وہ فائدے کا سامان ہے، اور چاہو تو اسے جہنم کی آگ کو اپنے گھر میں بھر لو۔ تو اس سے یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ جب کسی سے کچھ لیا ہوتا ہے تو اس کو واپس دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس امانت کی بات کو یہاں لاتے ہیں۔ اور اہل کتاب کی صفت ہے اس میں، آپ دیکھیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی، لیکن دوسرے ہاتھ پہ ایک اور بھی کردار ہے، وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے، کن میں سے، اہل کتاب میں سے، من، جو کوئی، ان تامن ہو، اگر تو امانت دار بنائے اس کو، امین بنائے اس کو، بی دینار، ایک دینار دے دو، تو لا یؤدیہ الیک، نہیں ادا کرتا اس کو تجھے، یؤدی کا لفظ ادا سے ہے، ادائیگی نہیں کرتا، یعنی جس نے اپنا ایمان بیچا اس نے ایک دینار پہ بھی بیچ دیا، اور جس نے اپنا دین بچایا وہ ہزاروں لاکھوں کو بھی دیکھ کر واپس نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ پیچھے کے ساتھ تو اس کا ٹیکسٹ ہوا، لیکن کب ادا کریں گے، الا ما دمت علیہ قائمہ، مگر جب تک کہ تو اس کے سر پہ کھڑا رہے۔ یہاں ایک خاص نفسیات کا تذکرہ ہے کہ بعض لوگ اتنے بد معاملہ ہوتے ہیں کہ وہ دیتے ہی نہیں ہے جب تک کہ لینے والا ان کے سر پہ نہ کھڑا رہے۔ اور اس سے بعض علماء نے یہ بھی چیز بیان کی کہ قرض دینے والے کو یہ حق پہنچتا ہے کہ قرض خواہ سے وصول کرنے تک اس کا پیچھا کرے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ وہ جب تک کوئی مانگے نہ وہ دیتے ہی نہیں ہے، शायद वो ये सोच रहे होते हैं कि दूसरे मांगने वालों का पहले दे दें फिर इसको देंगे, लेकिन बहरहाल जिसका माल है वो तकाजा कर सकता है। अच्छा, अब जालिका, ये क्या बात, जालिका का ताल्लुक जो है ना ये दूसरे किरदार के साथ है कि जो एक दीनार पर भी ईमान बेच रहा है। क्यों भाई, किसी का एक दीनार भी क्यों रख लेते हैं? इसलिए कि जालिका भी अन्नहुम, ये इसलिए कि बेशक वो कौन अहले किताब, कालू उन्होंने कहा, लैसा अलैना फिल उम्मीयीन सबील, हमारे ऊपर उम्मियों के माल में कोई सबील नहीं है। लव सबील समझ लीजिए, इसका आम मानी होता है रास्ता, और कभी कभी ये हुज्जत और दलील के मानों में इस्तेमाल होता है, और यहाँ ये इसी माने में इस्तेमाल हुआ है, हुज्जत दलील। अब ये चीज़ क्या है, इसके पीछे ख़ास यहूदी ज़हनियत पेश की गई, और वो क्या थी कि यहूद जो थे वो ये सोच रखते थे कि दुनिया यहूद के लिए बनी है। उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की, यानी इनकी एक ख़ास सोच है, बल्कि मुझे मौका भी मिला एक किताब का उर्दू तर्जमा पढ़ने का, तो उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने यहूद के लिए बनाई, ये है इंसान, और जो गैर यहूदी है ना ये जानवर है। अल्लाह ने इनको यहूद की खिदमत के लिए भेजा है, जैसे गाय भैंस ये चीज़ें होती हैं ना, इनकी जो गाय भैंस है इनको जैसे इंसानों के लिए मुसख़र किया हुआ ना, तो दुनिया में जितने भी इंसान है ना ये सारे यहूद की खिदमत के लिए आए हैं। नतीजा क्या होता है कि इनके माल को अपना माल समझने लगते हैं। उनका ख्याल ये कि आज दुनिया में अगर किसी के पास भी कोई चीज़ है ना, तो असल में ये उसने यहूदी का माल लिया हुआ है। बात वाज़े, क्योंकि मेरी जो चीज़ है मेरी सोच में ये सारी दुनिया मेरे लिए है, तो अगर किसी के पास भी मैं देखूंगी तो मैं ये सोचूंगी ना कि इसने मेरी ली हुई है, तो चूंकि मेरी चीज़ है तो अब मैं जिससे जहां जो मर्जी छीन लूं ये मेरा हक है। इसलिए वो ख़ास तौर पे मुसलमानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और अरब के अंदर जो मुशरिकीने मक्का थे ना, इनको यहूद जो थे ये उम्मी कहते थे। कुरान पाक में यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उम्मीयून का। उम्मी क्यों कहते थे? कहते थे कि ये अनपढ़ है। दो इस्तराहात आपको ज्यूइश कल्चर में मिलेंगी, एक गोएम्स और एक जेंटल्स, जेंटाइल्स कुछ इसको बोलते हैं, कुछ जेंटल, यानी अपने आप को ये जेंटल्स कहते हैं कि हम हैं बाइज्जत, और गोएम वो हैं कि जो बिल्कुल दूसरे हैं। नतीजा क्या होगा कि इनसे जो भी ले लो कर लो। अब इन्होंने अपनी शरीयत के ये असूल वज़ा किए थे कि मसलन सूद की बात है और कर्ज, इन दो मामलों में इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस की हुई थी। कहते थे कि यहूदी दूसरे यहूदी से सूद नहीं ले सकता, लेकिन उम्मियों से ले सकता है, उनका माल खाए पिए इनको कोई हर्ज नहीं है। इसी तर्ह इनका ख्याल क्या था कि कोई कर्ज अगर देता है किसी से, ये मैं आपको कुछ कोटेशंस पढ़ के सुनाना चाहूंगी आज के दौर की इनकी किताबों की हैं, क्या कहते थे, ये बाइबल की बात है, कि कर्ज और सूद के अहकाम में इसराइली और गैर इसराइली के दरमियान तफरीक करते थे। तलमूद में है कि अगर इसराइली का बैल किसी गैर इसराइली के बैल को जख्मी कर दे तो इस पर कोई तावान नहीं, मगर गैर इसराइली का बैल अगर इसराइली के बैल को जख्मी कर दे तो इस पर तावान है। फिर और लिखा हुआ है कि अगर किसी शख्स को किसी जगह कोई गिरी पड़ी चीज मिले तो इसे देखना चाहिए कि गिरदो पेश आबादी किन लोगों की है, अगर इसराइलियों की हो तो उसे ऐलान करना चाहिए, गैर इसराइलियों की हो तो इसे बिला ऐलान वो चीज़ रख लेनी चाहिए। इसी तरह इनका एक रब्बी शुमाइल कहता है, अगर उम्मी और इसराइली का मुकदमा काजी के पास आए तो काजी अगर इसराइली कानून के मुताबिक अपने मजहबी भाई को जितवा सकता हो तो इसके मुताबिक जितवाए और कहे कि ये हमारा कानून है, और अगर उम्मियों के कानून के तहत जितवा सकता हो तो इसके तहत जितवाए और कहे कि ये तुम्हारा कानून है, और अगर दोनों कानून साथ ना देते हों फिर जिस हीले से भी इसराइली को कामयाब करा सकता हो करवाए। रिब्बी शमोइल कहता है कि गैर इसराइली की हर गलती से फ़ायदा उठाना चाहिए, ये तलमूद की पूरे इसके रेफरेंसेस भी लिखे हुए हैं। तो अब आप देख लीजिए कि आज ये सोच आपको आलमी सतह पे दिखेगी, पूरी दुनिया पे हमारा कब्जा और हमारा कंट्रोल होना चाहिए। नतीजा क्या होता है कि वो लोग दूसरों की चीज़ें ले के कहते हैं कोई बात नहीं, लैसा अलैना फिल उम्मीयीन सबील, उम्मियों का माल खा लें, उनकी ज़मीनें खा लें, उनके ऑयल के ज़खीरे ले लें, उनकी सारी चीज़ें ले लें, नो प्रॉब्लम, कोई हमें रोकेगा ही नहीं। अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या ये सच है? नहीं। व यकूलून अलल्लाहिल कज़िब, ये अल्लाह पे झूठ है, वहुम यालमून, और जानते बूझते ये झूठ बोल रहे हैं। کیوں قرآن کسی کو ہضم ہو؟ جو قرآن اس طرح کی خیانتوں کا تذکرہ کر دے پھر وہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خود بخود ایسی چیزوں کو اپنے لیے حلال کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ اب اس سے یہاں ایک دو چیزوں کو سائڈ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا دنیا میں کوئی انسان اس طرح چھوٹا بڑا ہے کہ اس کا مال کوئی دوسرا لے لے تو نہ لے، یا اگر مثال ہے کہ ایک مسلمان ملک ہے اس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو کیا پھر مسلمان آج اسی خوش فہمی کا شکار ہوتے ہوئے غیر مسلمین کی جو چیزیں ہیں ان کا نقصان کرے؟ کیا یہ جائز ہے؟ آپ کہیں گے ایسا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ مجھے فرسٹ ہینڈ کسی نے بتایا کہ کوئی مسلم پاکستانی فیملی کئی سال سے یورپ کے کسی ملک میں تھی اور پھر کسی وجہ سے ان کو وہاں سے جانا پڑا، ڈپورٹ کیا یا واٹس ایور، آئی ڈونٹ نو اس کی ڈیٹیل۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جانے سے پہلے خوب شاپنگ کر رہی ہیں، دن رات کریڈٹ کارڈز پہ بڑی بڑی رقمیں جو ہیں وہ خرچ کی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنی رقم جو لگا رہی ہیں تو دیں گے کہاں سے؟ کہتی دینی کس نے، یہ کافر ہے، ان کو جتنا نقصان پہنچا سکو پہنچاؤ، ہم شاپنگ کر کے چلے جائیں گے، بعد میں جس کو مرضی بل بھیجتے پھریں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ اتنی جو حالت ہے کہ بعض لوگ نان مسلم لوگوں کی چیزوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ان کو خراب کرو، ان کو توڑو، فائدہ ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کو کہہ دیں کل سکول جانا، آتے ہوئے ساری کرسیوں کی ٹانگ توڑانا کیونکہ یہ کافروں کی کرسیاں ہیں، تو آپ اسلام کا کون سا نمونہ چھوڑ کے آئیں گے؟ آپ دیکھیں کہ اسلام کہاں سے پہچانا جاتا ہے؟ رویوں سے۔ کل اگر یہود کو یہ خیال تھا تو آج مسلمان بھی اس خیال میں نہ رہے کہ کافروں کو ہم نقصان دیں گے تو فائدہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ ذمیوں کی کوئی مرغی ہمیں مل جاتی ہے، اور ذمی وہ نان مسلم جو کسی ملک میں خراج یا جزیہ دے کے رہتے ہیں، تو کہنے لگے کہ ہمیں کسی غزوے کی حالت میں بعد میں ان کی ذمیوں کی کوئی مرغی مل جاتی ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو لینے میں ہمیں کوئی حرج نہیں۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اہل کتاب بھی یہی کہا کرتے تھے، بالکل ایسا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ تمہیں دیتے ہیں ایسی چیز اور خود چھوڑ کے چلا جائے، ان اٹینڈڈ چیز ہے وہ اور بات ہے، لیکن مسلمان ملک میں رہتے ہوئے کوئی ایسا شخص جو دیتا ہے ایسی چیز جس میں حکومت کو، یعنی وہ اپنا جزیہ دیتا ہے، تو پھر اس کی ہر چیز کی حفاظت ہوگی۔ ورنہ تو آپ دیکھیے، آپ جائیں سٹور لوٹ کے آ جائیں، چوریاں کریں کریں، کیا بھی کیا یہ کافر ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس موضوع پہ بات کو سمجھا جائے۔ اسی طرح سعید بن جبیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اہل کتاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا، دشمنان خدا جھوٹے ہیں، جاہلیت کی تمام باتیں میرے قدموں تلے مٹ گئیں، مگر امانت کہ وہ ہر فاسق و فاجر کی بھی ادا کرنی پڑے گی۔ یعنی کوئی شخص کتنا بھی فاسق فاجر کیوں نہ ہو، اس کی امانت کو بھی ادا کیا جائے گا۔ اچھا، ایک بہت سوچ پھیلائی جاتی تھی فلموں کے ذریعے، ہیرو صاحب امیروں سے مال لیتے تھے، چوریاں کر کے ڈاکے ڈال کر جا کے غریبوں میں بانٹتے تھے، اور بڑا ہیرو ہے کہ امیروں سے لے کے غریبوں کو دیتا ہے۔ کیا یہ صحیح طریقہ ہوگا؟ آپ کہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی بھی جگہ سے نان مسلم کی چیزیں چراتے ہیں، ان کے جوتے لیتے ہیں اور جا کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں کہ نمازی پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہوگا؟ ہے کوئی بات کرنے کی؟ کبھی بھی آپ ایک طرف سے غلطی کر کے دوسری طرف اس کو اچھی طرح سے نہیں لے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی ایسا کہتا ہے یا سنتا ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ اور ایک یہاں سوال بڑا دلچسپ اٹھایا جا سکتا ہے، اور وہ کیا کہ ہم تو یہ بات پڑھ چکے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، یہ بات پڑھ چکے نا کہ جو شخص مسلمان نہیں ہوتا، یعنی کافر کا تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا، تو پھر ان کی تعریف کیوں کی جائے؟ کیونکہ یہاں تو تعریف ہو رہی ہے، تو پھر جب کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہو رہا تو پھر اس کی ہم تعریف بھی کیوں کریں؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا تھا؟ سوچا کریں کہ غیر مسلم کی تعریف ہو رہی ہے تو کیا اللہ بھی قبول کرے گا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ تو نہیں کرتا؟ تو آپ دیکھیے کہ اس کا جواب کیا ہے، کہ کسی کے عمل کا قبول ہونا اور چیز ہے اور اس کی تعریف کرنا کوئی اور چیز ہے۔ کسی کی تعریف سے یہ نہیں لازم آتا کہ اس کا یہ عمل قبول بھی ہوگا۔ آج دنیا میں کتنی تعریفیں بھی کر لیں نان مسلمز کی، اللہ تعالیٰ ان تعریفوں سے متاثر ہو کے ان اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھی بات چاہے کسی کافر ہی کی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اچھا کہا جائے گا، اور آخرت کے اندر معاملہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی بنیاد پہ کرے گا۔ اور اسلام تعصب اور تنگ نظری نہیں سکھاتا، کھلے دل سے مخالف کی بات کو بھی اچھا کہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور بعض لوگ تعریف کرنے میں بڑے بخیل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے تعریف کر دی تو اس سے ہمارا چھوٹا پن دکھے گا۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے تو کہا کہ ہماری کوئی پکڑی نہیں ہونی، ہم جو بھی کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے، بلکہ بلا، بلا کمانی ایسی ہے جیسے اردو میں بلکہ، اور یہ کب آتا ہے؟ جب اس سے پہلے کوئی اور چیز ہے، کہ جو بات تم سوچے بیٹھے ہو وہ نہیں ہے بلکہ بات کیا ہے، من اوفا بیہدی واتقی، جو کوئی وعدے کو پورا کرے گا، عہد کو پورا کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں متقین کو، تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کا یا کسی کام پہ پکڑ ہے کہ نہیں ہے اس کا فیصلہ انسان نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو بندہ عہد کو پورا کرے، خیانت نہ کرے، عہد شکنی نہ کرے اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بھی پورا کر لے اور ساتھ ہی ساتھ تقوی کی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے متقیوں کو پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو یہ کام کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ کسی کا کفر یا فسق، اس کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔ کسی کافر سے اگر کوئی مسلمان بھی دھوکہ دے گا، اس کو غلطی کرے گا یا اس کے ساتھ ناانصافی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ مسلمان سے کرے گا، چاہے اس کافر کو اس تکلیف کا کوئی اجر قیامت میں نہیں ملے گا لیکن اس مسلمان کو اس کی سزا جو ہے وہ ضرور ملے گی۔ بہرحال پھر آگے فرمایا آیت نمبر 77، ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، پس بے شک جو لوگ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، یشترون کا لفظ آیا ہے تو اس کو ہم دونوں طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کو توڑ دیتے ہیں، ان کو بدل دیتے ہیں۔ کیا سزائیں ہیں ان کی؟ انگلیوں پہ گنتے جا سکتے ہیں آپ لوگ۔ نمبر ایک، اولئک لا خلاق لہم فی الاخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کس میں؟ نیکیوں میں نہیں ہے، جنت میں ان کا حصہ نہیں ہے، ان کو حوض کوثر میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ کے دیدار میں کچھ نہیں ملے گا، یعنی آخرت میں ان کا حصہ ہی نکال دو، پورے کا پورا اس کا نام نکال دو کہ اس کو کچھ وہاں سے ملے گا۔ نمبر دو، ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ کلام نہیں کرے گا۔ یہاں کلام کون سا مراد ہے؟ پیار والا کلام، محبت والا، ڈانٹ ڈپکٹ والا تو اللہ تعالیٰ کر ہی سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے۔ تیسری چیز، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کی طرف نگاہیں بھی نہیں اٹھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، اور یہ دیکھنا بھی نظر رحمت کا دیکھنا اور لطف کے ساتھ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھیں گے۔ اور چوتھی چیز، ولا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کرے گا، تزکیہ نہیں کرے گا، مطلب یہ ہے کہ جو گناہوں کی علائشیں اپنے ساتھ چپکا کے یہ لائے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جسموں سے دور نہیں کرے گا، بالآخر ان کو ولہم عذاب علیم۔ پانچویں بات، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اتنا بڑا گناہ ہے وعدوں کو توڑنا، عہد شکنی کو کرنا۔ آپ دیکھیے کہ عہد کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے، اور عہد اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہی انسان کا عقیدہ بن جاتا ہے، انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہی چیز جو ہے معاملہ بن جاتی ہے۔ پیچھے چونکہ بات ہو رہی تھی دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی، تو فرمایا کہ یہ ان گناہوں میں سے ہیں کہ جس پہ پانچ سزائیں ہیں، اور یہ کبائر میں سے ہے۔ احادیث میں اگر آپ دیکھیں تو عہد شکنی کو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا، وعدہ خلافی، سوچئے ذرا، ہم سوچتے ہیں اس کو کبیرہ گناہ؟ کوئی بات کریں نا زنا کی یا فحاشی کی تو ہم کہتے ہیں توبہ توبہ، اور وعدے کتنے توڑتے ہیں اور عہد کتنے توڑتے ہیں۔ کمٹمنٹ نہ نبھانا، یہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ کیا واقعی عہد کی اسلام میں کوئی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ پانچ قسم کا معاملہ رکھا تو یہ کوئی بس ایسے ہی تو نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ عہد نبھانا جو ہوتا ہے نا وہ اپنے مفاد کو دبانے کے بھی مترادف ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ آپ عموماً سوچیں کہ وعدے یا عہد کب ٹوٹتے ہیں؟ جب کوئی سامنے فائدہ آتا ہے۔ مثال دوں گی، آپ نے کمٹمنٹ کی، کوئی بھی کمٹمنٹ لے لیں، آپ نے کسی جگہ، چلیں انسانی باتیں کرتے ہیں جو زیادہ لوگوں کی معروف ہیں، کسی نے اپنی بچی کی منگنی کر دی، جو بھی اس وقت اویلیبل رشتہ موجود تھا منگنی کر دی کہ ٹھیک ہے اب کرنا تو ہے نکاح، رشتہ کر دیتے ہیں۔ اب منگنی ہو گئی، اس کے بعد نہیں کسی کو پتا تھا، اس کے بعد ایک ایسا رشتہ سامنے آیا کہ جس میں بہت پمپ اینڈ شو، گلیمر تھا، دنیا کی ساری چیزیں تھیں، سوچ میں پڑ گئے، کریں کیا کریں۔ चलो कोई बात नहीं, मंगनी है ना, तोड़ देते हैं, शादी थोड़ी हुई है, वो मंगनी थोड़ी और अगली जगह रिश्ता कर दिया, ये क्या है? इसको समझते हैं छिकनी, ये अहद है, ये वादा तोड़ना है। कहीं जॉब की ऑफर थी, जॉब कर ली, उनसे कमिटमेंट कर ली, अब जो ही वो जॉब की, उसके बाद सामने एक और बहुत बड़ी ऑफर आ गई, अब उस ऑफर को लेने के लिए पहली कमिटमेंट तोड़ दी, अहद छिकनी है। हम दीन के किसी काम की कमिटमेंट करते हैं, चलें कोर्स की बात कर लें, कोर्स की कमिटमेंट की फारिग तय कर लेते हैं, इतने में सामने एक बहुत बड़ी ऑफर आ गई जिसमें महीने के कई हज़ार मिल रहे थे। कहा अच्छा छोड़ो इसको, उनको तो बताने की भी ज़रूरत नहीं, बस बाद में पूछेंगे तो कहेंगे वो जी जॉब मिल गई थी, ये है चिकनी है। मैं सिर्फ एक वाक्य को सामने रखूँ ना तो मेरा कभी दिल नहीं चाहता वादा तोड़ने को। छोटी छोटी बातें हैं, आप किसी को कहते हैं ना मैं आ रही, अच्छा मैं आऊँगी जाऊँगी बैठूँगी, इसको भी आप बहुत बड़ा समझें। और वो बात जो बहुत ज़्यादा मुझे नज़र में डालती है इस बात पे सोचने में, वो चीज़ जिससे मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम लगती है, वो है फ़तेह मक्का। अगर आप ये जुमला एक नोट कर लेना कि मक्का फ़तेह ना होता अगर मुशरिकीन ने मक्का वादा खिलाफी ना करते। सुलह हुदैबिया की सिर्फ एक शर्त को उन्होंने तोड़ा था, इस चीज़ ने अल्लाह के नबी सल्लम को इस बात के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया कि अब इन पे हमला करके मक्का को फतह किया जाए। इतनी बड़ी ये बुराई है, और अफसोस और दुख की बात है कि आज हम मुसलमान ही सबसे ज़्यादा कमिटमेंट्स तोड़ने वाले हैं, कह देते हैं करते नहीं, जब कह रहे होते हैं उस वक्त भी दिल में कुछ और ही छुपाया होता है। फिर आप देखिए कि यहाँ लफ्ज़ अहद इस्तेमाल हुआ है, एक होता है वादा और एक होता है अहद। अहद कहते हैं उस कॉल को जो फरीकैन के दरमियान बाहमी बातचीत से तय होता है और जिस पे दोनों साथियों को फिर कायम रहना ज़रूरी होता है, जबकि वादा होता है ना वो वन साइडेड होता है। आप कहते हैं मैं वादा करती हूँ कि ऐसा करूँगी, ठीक है ये वन साइडेड है, अहद में दोनों की रजामंदी लाजिम है। तो आप कह सकते हैं कि अहद आम है और वादा ख़ास होता है। इसके ऊपर पांच बड़ी वईदें तो इधर आ गईं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनका तذकरा अहादीस में भी हमें मिलता है कि जिनको अल्लाह ताला ये सज़ाएं देंगे। तो इस आयत में अहद पे तो बात कर ली, लेकिन शायद हमने इसके अंदर इन पांच चीज़ों को नहीं देखा जो सज़ाओं की सूरत में है, कि अल्लाह ताला देखेगा नहीं, कलाम नहीं करेगा, पाक नहीं करेगा, दर्दनाक अजाब है। इतनी बड़ी महरूमी की बात लगती है कि किसी को अल्लाह ताला इस तरह से कह दे कि तुम्हें मैं नहीं देखूंगा। कुछ ऐसे और भी अमल हैं कि जिनके बारे में हदीस में आता है कि अल्लाह ताला उनको नहीं देखेगा, बात नहीं करेगा। बहुत सारी रिवायात हैं, जो ज़ाहिर है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है इस वक्त यहाँ करने का। एक ऐसी चीज़ आपके लिए अवेलेबल है कि इसमें पहले पांच पारों में जो अहादीस आई हैं वो सारी लिखी हुई हैं, उसके मफहूम जैसे अब उर्दू में अरबी में तो होती है ना, तो ये अक्सर जो अहादीस आपको कोट कराई जाती हैं पहले पांच पारों की हैं। आप लोग बाद में अगर बता सकें तो जो लोग भी चाहेंगे तो उनके लिए ये अवेलेबल की जा सकती हैं। इससे ये फ़ायदा है कि तफसीर सुनते वक्त जो आप थोड़ी बात सुनते हैं थोड़ी नहीं सुन पाते तो वो इससे फिर आप लिख सकते हैं, तो ये चीज़ आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। इसीलिए फिर मैं बहुत ज़्यादा इसको वक्त नहीं लगाती कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखाऊँ भी, क्योंकि आप लिख नहीं सकेंगे और इस कोर्स में तो हम बहुत तेज़ जाना चाहते हैं ताकि इसको हम वक्त पे पूरा कर सकें। लेकिन यकीन करें कि इतनी लंबी लिस्ट हमने तैयार की थी जब RKP में हमने ये हदीस सारी लिखी पढ़ी थी कि क्या क्या अमल हैं जिस पे अल्लाह ताला बंदे की तरफ नहीं देखेंगे। मसलन आप देखिए कि इसमें झूठी कसम खाकर अपना सौदा बेचने वाला, देकर एहसान जतलाने वाला, टखनों से कपड़ा नीचे लटकाने वाला, हदीस में आता है कि ना अल्लाह ताला इनको देखेगा, ना बात करेगा, ना पाक करेगा। और इनके हवाले सारे इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे जब आप पूरी हदीस नोट करेंगे। फिर इसी तरह एक हदीस बड़ी प्यारी है, वो मैं आपको सुना देती हूँ, हम सभी के लिए रग़बत हो सकती है इसमें। मुसनद अहमद की ये रिवायत है अबू ज़र से, कहते हैं कि मैं एक हदीस बयान कर रहते हैं, फरमाते हैं सुनो मैं रसूलुल्लाह पर झूठ तो नहीं बोल सकता जबकि मैंने नबी सल्लम से सुन लिया हो, यानी तस्दीक करवा रहे हैं कि मैं गलत नहीं कहूँगा। लोगों ने कहा सुनाओ क्या बात है, कहते हैं मैंने कहा ये कि तीन किस्म के लोगों को अल्लाह ताला दोस्त रखता है और तीन किस्म के लोगों को दुश्मन रखता है, दुआ कर लें कि अल्लाह हमें उनमें करे जो दोस्त हो दुश्मन ना हो। तो फरमाने लगे ये बात मैंने भी सुनी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, पूछा किसको अल्लाह दोस्त रखता है, फरमाया एक वो शख्स जो मर्दानगी से दुश्मनाने खुदा के मुकाबले में मैदान जिहाद में खड़ा हो जाए, या तो अपना सीना छिदवा दे या फतह करके लौटे, यानी अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद कि या तो जान दे जाता है या फतह मंद होता है। दूसरा वो शख्स जो किसी काफिले के साथ सफ़र में है, बहुत रात गए तक काफिला चलता रहा, जब थक कर चूर हो गए तो उतरे और पड़ाव डाला, سب تو پڑھ کر سو رہے مگر یہ جاگتا رہا اور نماز میں مشغول رہا یہاں تک کہ کوچ کے وقت سب کو جگا دیا۔ اللہ اکبر، یعنی دن اللہ کے راستے میں جہاد میں گزرا اور رات اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز میں اور عبادت میں گزری۔ تیسرا وہ شخص جس کی عادت ہو کہ جو اسے ایذا پہنچائے، آپ کو کبھی کسی نے پہنچائی، جو اس کو ایذا پہنچائے یہ اس پر صبر و سہار کرے یہاں تک کہ موت ان دونوں میں جدائی کرے یا سفر، یعنی بدلہ نہیں لیتا اپنی تکلیفوں کا۔ میں نے کہا وہ تین کون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہیں؟ فرمایا بہت قسمیں کھانے والا تاجر، تکبر کرنے والا فقیر، اور وہ بخیل جس سے کبھی احسان ہو گیا تو جتلانے بیٹھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وعدوں کو پورا کرنے والا بنا دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹی قسم کھا کے اگر کوئی زمین کا ایک ٹکڑا اپنے نام لے لیتا ہے تو وہ قیامت کے دن زمین کے وہ سارے، یعنی سات زمینیں جو اس کے نیچے ہیں، وہ اس کے گلے میں توک بنائی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں انسانوں کو رخصت نہیں دیتے کہ تم جو چاہو کرو، جیسا چاہو کرو، کیونکہ انسانوں کا معاملہ بہت ہی سخت ہے۔ پھر اسی طرح انہی لوگوں میں جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے ایک اور بھی چیز ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ فرمایا اپنے ماں باپ سے بیزار ہونے والی اور ان سے بے رغبتی کرنے والی لڑکی۔ وہ اولاد جو ماں باپ سے بیزار رہتی ہے، ہیں ایسی اولادیں کوئی آج کے دور میں؟ اور دوسرا وہ اپنی اولاد سے بیزار اور الگ رہنے والا باپ، یعنی ذمہ داریوں سے دور ہو کے بس اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور بیوی پہ سارے معاملے ڈال دیے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس پر کسی قوم کا احسان ہے وہ اس سے انکار کر جائے اور آنکھیں پھیر لے اور ان سے یکسوئی کر لے۔ تینوں میں دیکھیے کہ انسانوں کا معاملہ ہے، یعنی ہم سوچے نا عبادات میں کمی پہ پکڑے جائیں گے، اصل یہ کہ معاملات میں گڑبڑ پہ انسان بہت زیادہ پکڑا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اپنے زندگی میں عمل کو لا سکیں۔ یہاں پہ سبق پورا ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم